أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک سوال اکثر بیشتر ہمارے ذہن میں آتا رہتا ہے کہ دنیاوی علوم کے ماہر اور علم باطنی رکھنے والے میں فرق کیا ہے؟ علم دونوں ہی رکھتے ہیں، علم پر جس قدر کسی کی دسترس ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا تصرف بھی ہوتا ہے۔ جو ہم دنیاوی علوم پڑھتے ہیں، در حقیقت ہم معلومات ان چیزوں سے اخذ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سے پہلے گزر جانے والے ماہرین نے کتابوں کی شکل میں، صحیفوں کی صورت میں، اپنے لیکچرز کی صورت میں چھوڑا ہوتا ہے۔ وہ معلومات ہم گیدر کرتے ہیں، اور ان معلومات کے ساتھ جب ہماری ذہانت اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت کا بلینڈ ہوتا ہے، اس بلینڈ کے نتیجے میں ان معلومات میں خود بخود کچھ اضافے ہونے لگتے ہیں، اگرچہ بسا اوقات وہ تھیوریز جو ہم حاصل کردہ معلومات پر غور و فکر اور اس پر اپنی عقل اپلائی کرنے کے بعد جو نتائج اخذ کرتے ہیں یا ان معلومات کو فردر آگے بڑھاتے ہیں، وہ غلط بھی ثابت ہوتی ہیں۔ جیسے ایک زمانے میں زمین پر تحقیق کی گئی تو خیال یہ تھا کہ زمین چپٹی ہے، فلیٹ ہے، ایک بڑا لمبا عرصہ اسی خیال پر ہم قائم رہے۔ پھر یہ تھیوری چینج ہوئی اور خیال یہ کیا گیا کہ زمین ایک گیند کی طرح گول ہے۔ بہت لمبا عرصہ اسی خیال پر ہم لوگ قائم رہے، بالآخر وہ تھیوری اس پر چینج ہو گئی کہ زمین گول ہے لیکن دونوں قطبین پر پچکی ہوئی ہے۔ اسی طرح اور مختلف تھیوریز ہماری جو ہم نے اسی طرح ڈیولپ کی، جو کچھ ہمارے پاس معلومات تھیں اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے جو پہنچی ہم تک، ہم نے اپنی ذہانت اس میں شامل کی، غور و فکر کیا، اس کے نتیجے میں کچھ نئی چیزیں ہم لے آئے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ میڈیکل سائنس میں امریکہ اور یورپ نے یہ شور مچایا کہ چکنائی کا استعمال انسان کی آرٹریز کو، ان کو بند کر دیتا ہے، تو بڑی سختی سے منع کر دیا گیا، اس کے آلٹرنیٹ استعمال کے لیے نکالے گئے، حتیٰ کہ ہم سویابین اور سن فلاور آئل تک جا پہنچے۔ لیکن اب گزشتہ 15 سال سے وہی ممالک جو اتنی شدت سے مخالفت کر رہے تھے کہ چکنائی سے انسان کی آرٹریز چوک ہو جاتی ہیں، اب وہ اس چیز کا پرچار کرنے لگے ہیں کہ انسان کو ایک خاص حد تک ڈیلی بٹر کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ وہ انسانی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے اور ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو درویش کہلاتے ہیں، صوفی کہلاتے ہیں، ان کی معلومات کا ذریعہ ان کی روشن ضمیری بنتی ہے۔ جتنا روشن ضمیر کوئی درویش ہوگا، جتنا شدت سے تزکیہ نفس کر رہا ہوگا، اسی حساب سے اس میں جو روشن ضمیر پیدا ہوتی، جتنا زیادہ روشن ضمیر ہوگا اتنی ہی اس کی علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ لوگ سبھی بڑے نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ، بھلے لوگ ہیں، تو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں، اپنے دل کو پاک کر لیتے ہیں، وہاں آلائشیں باقی نہیں رہتی، کینہ، حسد، غصہ، غیبت، لالچ، ایسی چیزیں جب ہمارے دل سے نکل جاتی ہیں اور ہم اپنے دل میں دوسروں کے لیے صرف محبت پالتے ہیں، تو ایک عجیب آپ کو تجربہ ہونے لگے گا۔ آپ کو خیال آتا ہے کہ اس کتاب میں میں نے کہیں یہ چیز پڑھی تھی تو میں دوبارہ سے اسے دیکھ لوں، تو وہ ضخیم کتاب ہے، موٹی ہے، آپ اس کتاب کو پکڑتے ہیں اور یہ دل میں ایک حصہ میں تلاش کرتا ہوں کہ کہاں ہے، وہ کھولتے ہیں تو ایگزیکٹ وہی صفحہ کھلے گا جہاں وہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کی نظر جو پڑے گی تو صرف اسی حصے پر سب سے پہلے پڑے گی، سامنے ہوگی جی۔ کسی آیت کا حوالہ چاہیے، ہم قرآن پاک اس حوالے کے لیے کھولتے ہیں کہ اس کو میں تلاش کروں، تو قرآن پاک ایگزیکٹ اس جگہ جا کھلے گا اپنے آپ جہاں وہ آیت لکھی ہے، اور آپ کی نظر اسی آیت پہ پڑے گی۔ آپ کو ٹرین پکڑنا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں، تو اب آپ فکر مند ہیں کہ میری ٹرین نکل جائے گی، میں نہیں پہنچ سکتا ریلوے اسٹیشن پہ۔ آپ 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ہوتے ہیں، اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ٹرین تو کھڑی ہے سامنے، وہ رکی ہوئی تھی، اس میں کچھ پرابلم آ گیا تھا، جو ہی آپ سوار ہوئے اس نے وسل دی اور چل پڑی۔ یہ اتفاقات ہونے لگتے ہیں، آپ انہیں اتفاقات کہہ لیجیے، فقیر نے اتفاقات نہیں کہتا، یہ تصرفات کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو علم اس طریقے سے آنے لگتا ہے انسان کو کہ اس کو کسی آدمی نے اگر سوال کر لیا تو وہ آپ دیکھیں گے فقیر جواب دینے سے پہلے 2-3 سیکنڈ خاموش ہوتا ہے، وہ پھر فوراً بولنا شروع کر دے گا۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو وہ روشن ضمیری کے ذریعے سے وہ معلومات رسیو ہونے میں جو ٹائم لیگ ہے 2-3 سیکنڈ کا، وہ اس کو خاموش رکھتا ہے کہ وہ اس کا دماغ سپن کر رہا ہوتا ہے اس وقت، جو ہی وہ معلومات آنی شروع ہوئی وہ بولنا شروع ہو گیا۔ آپ اس کو درمیان میں انٹرپٹ کر دیجئے، پھر تماشا دیکھیے کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، 5-10 منٹ بول ہی نہیں پاتا، وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، وہیں بات ختم ہو گئی۔ پڑھے لکھے فقیر اس کے لیے کہتے ہیں، کسی صاحب نے مجھ سے شکایت کی کہ میں درس قرآن دیتا ہوں لیکن کہ معنی کچھ بیان کرتے ہوئے میں خود بھی مطمئن نہیں ہوتا کہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں وہ درست ہے، مجھے اندر کھٹکا رہتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا درس کس دن دیتے ہیں، میں نے بتایا کہ صاحب جمعے کے روز۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ چلیے اس فرائیڈے کو آپ درس دیجیے اور دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ تو کوئی 1-1.5 مہینے کے بعد ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی، تو میں نے ایک دم سے ان سے پوچھا کہ وہ کیا بنا آپ کے درس کا، کچھ بہتر ہوا معاملہ؟ تو ہنس کے کہنے لگے کہ سر آئی ایم لرننگ قرآن پاک فرام مائی اون سیلف، کہ میں بول رہا ہوتا ہوں معنی خود سیکھ رہا ہوتا ہوں، یہ ذریعہ ہے تزکیہ نفس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے روشن ضمیری کے نتیجے میں معلومات کا، علم کا۔ تو درویش کا علم اس کے تزکیہ نفس سے منسلک ہوتا ہے۔ ہم جو دنیاوی علوم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی ایک حد ہے، جتنا کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے، میں کلاس 5 سے آگے کی کتاب کو نہیں پڑھ سکتا کہ آتی نہیں ہے۔ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ ماسٹرز میں پڑھائی جانے والی کتابوں کو آسانی سے سمجھ لیتی ہیں، لیکن فقیر جہاں دنیاوی علوم کے ماہر کے سامنے ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا، فقیر اس دیوار میں سے پار دیکھ لیتا ہے۔ دنیاوی علوم کے ماہر کو جو چیز پتھر دکھائی دیتی ہے، درویش اس پتھر کے اندر چھپے ہوئے جوہر کو دیکھتا ہے۔ دنیاوی علوم کا ماہر ایک شخص کو کنڈیم کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں، بہت بڑا ڈاکو ہے، راتوں کو ڈاکے ڈالتا ہے اور راہ میں آنے والے انسان کو قتل کر دیتا ہے۔ فقیر اس کے اندر چھپی ہوئی نیک روح پر نظر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں اگر اس شخص کو سینے سے لگاؤں گا تو رفتہ رفتہ اس کی تربیت ہو جائے گی اور یہ اپنے وقت کا ولی بنے گا۔ صوفی کی نگاہ اصل پر ہوتی ہے، جوہر پر ہوتی ہے، دنیاوی علوم کے ماہر کی نگاہ ظاہر پر ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں ایک سوال عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب، روحانی علم میں مختلف سلسلے ہیں، سلسلہ شاذلیہ ہے، سہروردیہ ہے، قادریہ ہے، سو آن سو فورتھ، رب ایک ہے، ان سلسلوں کا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک گھر ہے، اس میں کوئی 20-25 کھڑکیاں اور دروازے ہیں، ان میں سے کچھ کھڑکیوں اور دروازوں کا رخ مشرق کی طرف ہے، ایسٹ اوپن، کچھ کا ویسٹ اوپن ہے۔ اب جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس گھر کے دریچوں اور دروازوں سے سورج کی روشنی آتی ہے، اب وہ اپنی اپنی جگہ تقسیم ہوئی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ اس گھر سے باہر نکل جائیں اور اوپن سکائی کے نیچے آ کے دیکھیں تو سورج ایک ہے، اس کی روشنی بھی ایک ہے۔ تو سورج کی روشنی کو جس نے تقسیم کیا، وہ اصل میں وہ دروازے اور دریچے تھے جن میں سے وہ روشنی گزر کر اس گھر کے اندر آ رہی تھی، ورنہ سورج ایک ہی تھا، روشنی بھی ایک ہی تھی۔ علم ایک ہی ہے، جس انسان کے ذریعے سے آگے علم پھیلا، لوگوں نے اس شخص سے علم حاصل کیا، فیض حاصل کیا، وہ سلسلہ بن گیا۔ ان حضرات کو درمیان سے نکال دیجئے، منبع ایک ہے، علم ایک ہی ہے، صرف وہ دروازوں اور دریچوں میں سے گزر کے آنے کی وجہ سے وہ سلسلے بن گئے۔ لیکن جس طرح سے دنیاوی علم کے حاصل کرنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر، ہم لوگ ولنگ ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، طالب علم ولنگ ہو، اور اس ولنگنیس کے ساتھ ساتھ وہ سکول بھی جائے اور حصول علم کے لیے کوشش بھی کرے۔ تو جب یہ تین شرطیں وہ پوری کر لے تو اکتساب علم شروع ہو جاتا ہے، علم کا حصول جاری ہو جاتا ہے۔ علم باطنی جہاں اتنا سپیریئر ہے کہ وہ محیط ہے تمام علوم پر، تمام علوم اس کے اندر خود چھپے ہوئے ہیں، جو علم باطنی رکھتا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام دنیاوی علوم پر بڑی روانی سے گفتگو کرے گا، حالانکہ آتا جاتا اس کو کچھ نہیں ہے۔ وہ موچی ہے، جو لاہا ہے، پرچون فروش ہے، لیکن وہ آپ سے اسپیس ٹیکنالوجی پر بڑی روانی سے گفتگو کر رہا ہوگا، وہ میٹلرجی پر بڑی خوبصورتی سے گفتگو کرے گا۔ اس لیے کہ جو علم اسے حاصل ہو رہا ہے، جہاں اس کی ایکسس ہے علم کے منبع پر، جہاں سے وہ علم کا چشمہ اسپرنگ آؤٹ کر رہا ہے، اس کی نظر وہاں ہے، وہاں سبھی علوم موجود ہیں، تو وہ علم باطنی کے ایسے مقام پر چلا جائے گا کہ اگر آپ اس سے کہیے کہ یہ ہوائی جہاز کھڑا ہے، ذرا یہ تو بتا دیجئے اس میں کہیں نقص تو نہیں ہے، تو اس پہ یوں دائیں ہاتھ رکھ کے 10-15 سیکنڈ، 30 سیکنڈ کے لیے خاموش شاید ہو جائے، اس کے بعد بڑی روانی سے بول رہا ہوگا کہ اس کی میٹلرجی میں یہ فرق ہے، اور یہ فلاں جگہ جا کے اس کی فریم جو ہے، ایئر کرافٹ فریم، وہ جواب دے جائے گا۔ آپ اس کے ہاتھ میں ایک دوا پکڑا دیجئے، وہ دوا کی شیشی یوں ہاتھ میں پکڑے گا، ایک لمحے کے لیے سوچے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ ये फला मर्ज के लिए काम करेगी, फला के लिए नहीं करेगी। आप उसके नाम बताइए, फला आदमी की दवा है, फौरन कह देगा इसको ये सूट करेगी या नहीं करेगी। आप कोई केमिकल उसके सामने ले आइए, ये मैंने नया केमिकल डेवलप किया है, हाथ में पकड़ेगा, आपको बता देगा इसमें ये फला खामी रह गई है, इसको ठीक कर लीजिए। आप उसको कोई प्रोडक्ट दिखाइए, फौरन आपको कह देगा कि आपकी फैक्ट्री में फला मशीन में फला जगह डिफेक्ट है, उसको ठीक कर लें, इसकी क्वालिटी अप टू द मार्क हो जाएगी। तो उसकी एक्सेस वो है। तो जो इस दर्जे की एक्सेस रखता है इल्म, जितनी कोई चीज आला और अरफा होती है, बुलंद होती है, उसका हसूल उतना ही मेहनत तलब होता है, उसके लिए जद्दोजहद भी उतनी ही करनी पड़ती है। इस राह में जो इल्मे बातनी की राह है, मुझे पता तो नहीं, क्योंकि मैं तो इल्मे बातनी से वाकिफ नहीं हूं, ना इस राह का आदमी हूं, तो कोई सूफी दरवेश कोई वली अल्लाह आपको सही बता पाएगा, मैं तो ऐसे ही गुफ्तगू करता रहता हूं, तो इसलिए ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि परसेंटेज क्या है। इतना मुझे मालूम है या अंदाजा है मेरा, 90% एफर्ट इंसान की तज़किया नफ्स में ही सिंक हो जाती है। जैसे जब हम मकान बनाते हैं तो हमारा मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सिंक होती है उसकी बुनियादों में। जब वो डीपीसी लेवल से ऊपर आ जाता है तो फिर वो बड़ी तेजी से उसकी बिल्डिंग, उसका ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा होना शुरू हो जाता है, फौरन बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन होती है। मैक्सिमम टाइम, एफर्ट और पैसा बुनियादों में जाता है। बिल्कुल इसी तरह इल्म बातनी के हसूल में मैक्सिमम एफर्ट जो हमारी लगती है वो तज़किया नफ्स पर लगती है। वो तज़किया नफ्स सिर्फ इबादात से नहीं होता, उससे पारसाई तो आती है इबादात से, तज़किया नफ्स नहीं हो पाता। जो तज़किया नफ्स है, एक सरकश घोड़े को लगाम डालना अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, हमें उसकी जायज ख्वाहिश की भी मुखालफत करनी पड़ जाती है बाज़ वक़्त। नफ्स की हर ख्वाहिश की मुखालफत बिल आखिर हमें तज़किया नफ्स तक ले जाएगी। इसीलिए आपने औलिया किराम को, फकीरों को देखा होगा कि अपनी इंतहाई पसंदीदा चीज पकवाते हैं या पकाते हैं, उसको सामने रखते हैं और खुद वो मिर्चों से रोटी खा रहे होते हैं, वो प्लेट वहीं पड़ी है। कोई मेहमान आया तो उससे कहा कि लीजिए आप खाइए। ये वाकया मैंने होते देखा है। मैं एक शाम को अपने मुर्शिद साहब के खिदमत में हाजिर हुआ। मैं तो दुनियादार बंदा हूं, मैंने सीखना क्या था किसी से। वहां चाय अच्छी पीने को मिलती थी, बड़े मजे की चाय बनाते थे, तो मैं तो चला जाता था, ऑफिस से उठा वहां जाके बैठ गया, चाय पीनी शुरू कर दी। तो वो भले आदमी थे, बहुत बड़े मकाम पर थे, तो पता तो यकीन उनको होगा कि ये तो गुनाहों में लुथरा हुआ है, दुनियादार इंसान है, यहां सिर्फ चाय पीने आता है। उनकी मेहरबानी थी कि कभी शर्मिंदा नहीं किया कि तुम तो चाय पीने आते हो। तो खाना खाने लगे थे, ऊपर से मैं पहुंच गया तो उन्होंने एक रोटी का रोल बनाया हुआ था, मुझे कहने लगे कि पाए खाओगे। अब मैंने देखा कि उनके सामने पानी का एक गिलास पड़ा है और हाथ में वो रोल पकड़ा हुआ है रोटी का। तो मैंने उसको देखा तो मैंने कहा बड़ी मेहरबानी हजूर, मैं तो खा के आया। नहीं नहीं खा लो, पाए पके हैं। तो हाथ बढ़ाया, पीछे अलमारी में से एक डोल छोटा सा उठाया और मेरे सामने खा, ये देखो ये पाए हैं, बड़े मजे के पके हैं, खाओ। तो मैंने कहा हजूर मैं तो खा के आया। नहीं नहीं मुझे नहीं खाने हैं ये, तुम खा लो। तो मैंने फिर वही माजरत की, तो कहने लगे कि मैं तो पानी से खाऊंगा रोटी, तुम खा लो। मैंने फिर माजरत की तो उन्होंने डोल उठाया, दोबारा वहां रख दिया जहां से उठाया था, और मेरे सामने उन्होंने वो रोटी पूरी पानी से खा ली। ये फकीर लोग اپنے نفس کو یوں جھٹکے دیتے ہیں. تو اگر فقیر جھٹکے نہیں دے گا تو رب دینے لگتا ہے. آپ سبھی نیک لوگ ہیں, آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ فرمائش کر کے کوئی خاص ڈش آپ پکواتے ہیں, بنواتے ہیں, تو عین اس وقت جب آپ کھانے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ مہمان بھیج دیتا ہے, تو ڈش آپ ان کے سامنے کر دیتے ہیں کہ یہ لیجیے کھائیے, اور جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میں تو کھا چکا, لے آپ کھا لیجیے. وہ رب نہیں کھانے دیتا, پھر وہ نفس کو رب جھٹکے یوں دے دیتا ہے. انسان خود جھٹکا نہ دے تو رب دے دیتا ہے, لیکن انسان کو خود ایفرٹ کرنی چاہیے. تو یہ جو نفس کی مخالفت ہے, جب انسان علم کے ایک مقام پر جا پہنچتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس پر سے ہٹا لی جاتی ہیں. یہاں ایک زمانے میں گفتگو ہوئی تھی فقیر صوفی اور پیر میں کیا فرق ہے, تو میں نے اس ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ جب انسان اللہ کی راہ پر چلنے لگتا ہے, چلنا شروع نہیں کرتا بلکہ چلنا شروع کر دیتا ہے, تو اس پر اس قسم کی بہت سی سختیاں لاگو ہو جاتی ہیں, جن میں سے ایک میں نے عرض کی کہ انسان اپنے نفس کی ہر خواہش کی مخالفت کرتا ہے, فرض عبادات کے علاوہ اس پر اور بہت سے نفلی عبادات لاد دی جاتی ہیں, فرض روزوں کے علاوہ اس پر بہت سے نفلی روزے لاد دیے جاتے ہیں. تو وہ فرض عبادات تو کرتا ہی ہے, لیکن زیادہ وقت کہ میں دنیا سے کٹا رہوں وہ نفلی عبادات میں گزارتا ہے, یوں وہ خلق خدا سے دور رہتا ہے. بلکہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسان ٹیلی ویژن دیکھنا بند کر دیتا ہے, گھر میں رہتے ہوئے ہی بھی تنہا رہتا ہے, کہ توجہ ہے رب کی طرف اس کی, ہر وقت وہ متوجہ ہے رب کی طرف, اس کو یاد کر رہا ہے, وہ ڈسٹریکٹ نہ ہونے پائے دوسرے آدمیوں کی مداخلت سے. ٹیلی ویژن پروگرامز بہت بڑی ڈسٹریکشن ہیں, تو وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ کریں گے. تو پھر جب وہ اس راہ پر چلتے چلتے ایک مقام پر آتا ہے کہ اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے, علم کا حصول ہو جاتا ہے, اس کی ایکسس ہو جاتی ہے اسرار قدرت پر, لیکن صرف اسی قدر جس قدر رب چاہتا ہے, پوری طرح نہیں ہوتی, کبھی کسی کی نہیں ہوئی, ایک ہلکی سی جھلک. تو جب وہ ایکسس ہو جاتی ہے تو فقیر سے صوفی ہو جاتا ہے, اور اس پر سے وہ جو اضافی عبادات اس پر لاگو ہوتی ہیں وہ اس پر سے ہٹا لی جاتی ہیں. یہ سختیاں نفس کو سیدھا کرنے کے لیے جو ہوتی ہیں وہ ہٹا لی جاتی ہیں, تو پھر وہ صرف ریفریشر کورس کرتا ہے کہ کہیں کہیں اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے, جہاں اس نے محسوس کیا کہ نفس منظور ہو رہا ہے, وہاں نفس کو سزا دینے کے لیے پسندیدہ ترین چیز سامنے رکھے گا اور مرچوں سے روٹی کھا لے گا تاکہ نفس کو سزا ملے. میں نے یہاں کسی گفتگو کے سلسلے میں ایک قصہ ایک صاحب کا سنایا تھا. وہ فقیر تھے, درویش تھے, ایک روز بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے حلوائی کو دیکھا کہ حلوائی کی دکان پہ تازہ جلیبیاں تلی جا رہی ہیں, طبیعت بہت مچلی کہ تازہ گرم جلیبی کھائی جائے, جیب میں پیسے نہیں تھے. فقیر کبھی دست سوال دراز نہیں کرتا, یہ یاد رکھیے, سوال سے بچتا ہے. ایک بار میرے مرشد صاحب کی زبان سے غالباً سلپ ہو گئی وہ بات کہ اس جمعے چلو پاک پتن شریف چلیں. میں نے کہا جو حکم, چلتے ہیں. چلے گئے ہم, دو تین دن کے بعد بیٹھے ہوئے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے اصل میں, تو तो अपने आप ही कहने लगे ये मैंने ज्यादती कर दी, क्या हो गया मुझसे, मैंने सवाल कर लिया। तो मैं चुपचाप सुनता रहा कि इन्हें डिस्टर्ब ना करूं, अब ये बोल रहे हैं तो मैं इससे सीखूं कुछ, अगर इस गुफ्तगू से मुझे मिल जाए कुछ। तो फिर खुद ही मुझे मुखातिब कर लिया, कहने लगे माफ करना, मैंने तुम्हारे सामने वो सवाल कर लिया था कि पाक पतन शरीफ चलते हैं, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, इंशाल्लाह आइंदा नहीं करूंगा। तो मैंने कहा कि इसमें क्या है, कह नहीं मुझे सवाल नहीं करना था। वो और बात है कि फिर मैं हर फ्राइडे को उनको ले जाने लग गया खुद ही, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा चलते हैं। फिर मैं झूठ बोलने लग गया कि मेरा दिल चाह रहा है पाक पतन शरीफ चलते हैं। तो हर फ्राइडे को हम जाने लगे, उन दोनों फ्राइडे को छुट्टी हुआ करती थी। तो फकीर दस्ते सवाल दराज नहीं करता, तो उन साहब ने भी हलवाई से ये नहीं कहा कि मुझे कुछ जलेबियां उधार दे दो, मैं कल पे कर दूंगा, या तहिया कर लिया कि मैं जलेबियां खाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह उठे और चक्कर लगाया शहर में, एक मकान बन रहा था, तो उनसे कहा कि ईंटें उठाने के लिए कोई मजदूर तुम्हें चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। तो वो सुबह से शाम तक ईंटें ढोते रहे, शाम को छुट्टी जब हुई तो उन्हें 2 रुपए मिले मजदूरी के, तो लेके दुकान पर चले गए हलवाई की और कहा कि ये 2 रुपए की जलेबियां दे दो। वो खासा बड़ा ढेर 2 रुपए में उन्हें मुयस्सर हो गया। तो खाने लगे, ख्याल आया कि ये मैंने क्या किया, अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए सब कुछ किया मैंने। तो जलेबी लिफाफे से निकालते थे, होंठों तक ले आते थे और उसके बाद नाली में फेंकते थे, साथ कहते थे ले और खा। तो तमाम जलेबियां यूं होंठों तक ले गए, नाली में फेंक दी और साथ हर मरतबा यही जुमला दोहराया कि ले और खा। अब ये नफ्स को उन्होंने सजा दी, नफ्स की ख्वाहिश को उन्होंने रद्द कर दिया। तो ये जब हम अपने नफ्स पर काबू पा लेते हैं, अब ये नफ्स पर काबू पाना, इसमें इम्तहान बहुत आएंगे हमारे, आते हैं। आप कतार में खड़े हैं तो एक आदमी आता है, वो आपसे आगे वहां जाके खड़ा हो जाता है, तो नफ्स ये कह रहा है कि इससे मैं कहूं कि तुमने कतार तोड़ दी, मैं इंतजार कर रहा हूं अपनी बारी का इतनी देर से, हक है वो उसका। लेकिन फकीर नहीं उसको कहेगा, बल्कि उल्टा खुश दिल्ली से कहेगा कि आइए आप मेरी बारी ले लें, मुझे जल्दी नहीं है, मैं बाद में बारी ले लूंगा, आप आ जाइए। ये एक मिसाल दी मैंने। तो खल्के खुदा के साथ डीलिंग में कुर्बानी से काम लेने लगता है, इशार से काम लेने लगता है इंसान। तो ये जो इशार और कुर्बानी से काम लेता है खल्के खुदा के साथ डीलिंग्स में, और बात वहीं चली जाएगी जो मैं नेकी की तारीफ किया करता हूं कि नेकी की मुख्तसर तरीन तारीफ ये हो सकती है कि इंसान अपने हकूक, अपनी जरूरियात, अपने आराम और अपने मफादात पर दूसरों की ख्वाहिशात, दूसरों की जरूरियात, दूसरों के मफादात को तरजीह दे दे। वो मैं इस बुनियाद पर कहा करता हूं ये। तो जब हम मखलूक के साथ इशार और कुर्बानी का सलूक करने लगते हैं तो तज़किया नफ्स बड़ी तेजी से होने लगता है। इसी ज़िम्न में इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे फिर बात करेंगे, किसी साहब का सवाल है जो मैं जवाब को कहिए थे। किसी साहब ने माफी मांगने और तौबा करने में फर्क बता दे, लेक्चर में अपने सूरह नूर का बताया था, सूरह नूर में गुनाह कबीरा के बारे में बताया गया है, अगर कोई शख्स गुनाह कर चुका हो तो क्या उसकी मुआफी हो सकती है, तो मुआफी और तौबा का तरीका बता दे। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटेग्रेटेड हैं, ये इसकी तरतीब मुआफी और तौबा नहीं है, बल्कि इसकी तरतीब है तौबा और मुआफी। अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हमें चाहिए कि हम पहले आइंदा के लिए तौबा करें और उसके बाद माजी में होने वाली कोताही के लिए माफी मांगे रब ताला से। और ये तौबा जो है कोशिश की जाए कि फिर टूटने ना पाए, तौबा कीजिए अल्लाह से, माफी की दरख्वास्त कीजिए। رب تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے. میں تو یہ گمان رکھنے کو تیار نہیں رب کے بارے میں کہ مجھے وہ معاف نہیں فرمائے گا. وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ انسان اگر ایک بار معافی مانگ لے رب سے تو اس کی شانی غفوری یہی ہے کہ وہ معاف فرما دیتا ہے. تو آپ اسے اعتماد سے رب کے سامنے معافی مانگیے، توبہ کیجیے کہ رب معاف فرمانے والا ہے. وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں. وہ ضرور معاف کر دے گا. باقی طریقہ تو کوئی نیک آدمی آپ کو بتا پائے گا کہ معافی مانگنے کا اور توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ رب میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں. وہ جانتا ہے کہ نہ میرے پاس علم ہے نہ میرے پاس کوئی عقل ہے. تو میں اس سے جن الفاظ میں بھی درخواست کروں گا بشرطے کہ صدق دل سے کروں، انہی الفاظ کو قبول فرمائے گا اور معاف فرما دے گا. کسی صاحب نے کہا کہ بچوں اور بچیوں کے رشتے کے بارے میں بات ہوئی تھی. شاہ صاحب، آج کل لوگ بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں اور شادی کرتے وقت دولت پراپرٹی بہت دیکھا جاتا، ایسا کیوں؟ دینداری، اچھے اخلاق اور عادات کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا دولت میں سب کچھ ہے؟ جب انسان میں اخلاقی اقدار دم توڑ جائیں، وہاں کمزوری واقع ہو جائے، تو پھر انسان سیرت کی بجائے صورت دیکھنے لگتا ہے، ورچوز کی بجائے دولت مندی دیکھنے لگتا ہے. ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ رب تعالی ایک لمحے میں شہنشاہ کو فقیر اور فقیر کو شہنشاہ بنا دیتا ہے. آپ نے بھی اپنی زندگی میں بارہا بہت دولت مند لوگوں کو بینکرپٹ ہوتے دیکھا ہوگا، اور آپ نے فاقہ کرنے والوں کو دولت مند ہوتے دیکھا ہوگا. تو جو چیز اتنی غیر یقینی ہے اور اتنی ناپائیدار ہے، اس کو کیا دیکھنا؟ آج اگر ہم اپنے بچے کا رشتہ کرتے ہوئے دوسروں کی دولت دیکھتے ہیں، ان کی جائیداد دیکھتے ہیں، کون جانے کہ کل کو وہ بینکرپٹ ہو جائے تو پھر کیا وہ رشتہ ختم کریں گے ہم کہ وہ غریب ہو گئے؟ لیکن اس کے برعکس جو اخلاقیات ہیں، ورچوز ہیں انسان کے، وہ پائیدار ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتے. اور جس انسان میں اخلاقی خوبیاں ہیں، جس کی سیرت اچھی ہے، وہ اگر گر بھی جائے کسی وقت زمین پر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ایسا شخص جو صرف دولت مند ہے، باقی خوبیوں سے آری ہے، وہ پھر ایک بار گرے تو دوبارہ اٹھتا نہیں. تو ایسی ناپائیدار چیز کو کیا دیکھنا پھر؟ انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.